الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور بھائیوں, اللہ نے اپنے کرم سے ایک بڑی نعمت جو ہم کو دی ہے وہ دین کی نعمت عطا فرمائی ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے اور یہ احسان اللہ نے جتایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے. احسان تو سب پر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ خصوصیت سے ذکر کیوں کہ ہم اس احسان سے فائدہ اٹھانے والے ہیں, ہمیں اس احسان سے فائدہ اٹھانا ہے تو ہمارا ذکر کیا کہ ہم ایمان والوں پر ہم نے احسان کیا, اللہ نے احسان کیا کہ ان کے واسطے رسول بھیجا اور رسول کے ساتھ کتاب آئی اور اس کتاب کی وجہ سے ہماری اصلاح اور ہماری آخرت بننے کا سامان بنا. تو یہ بڑا احسان, یعنی دین ملا یہ بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے, لیکن دین کا ملنا اور ایمان کا ملنا یہ سب سے بڑا احسان ہے. اس احسان کا اثر دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. باقی تو اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہیں, جتنی چیزیں پیدا کی ہیں اللہ نے وہ سب ہمارے لیے پیدا کی ہیں. یہ کوئی کم احسان ہے, یہ کوئی کم احسان ہے کہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا ہوئی ہیں اور کسی کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہے. زمین ہو, آسمان ہو, چاند ہو, سورج ہو, ہوا, پانی, مال, اولاد, یہ سب ہمارے لیے. ان دنیا خلقت لکم, حضور نے فرمایا دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. یہاں کا چاندی, یہاں کے سونا, یہاں کے جواہرات, ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی. یہ احسان بتایا کہ ان دنیا خلقت لکم, دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا اور صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا کر کے اپنے رحم کرم سے دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا, تمہارے کام میں لگا دیا ہے. بعض چیزوں کو کام میں لگا ہی دیا ہے, وہ کام ہی کر رہی ہے, اور بعض چیزوں سے ہم کام لیتے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے تو ان سے کام لیتے ہیں. وہ چیزیں انکار نہیں کرتی بلکہ ان کو پابند کیا ہے کہ ہمارے بندوں کے کام آؤ, ہمارے بندوں کی ضرورتیں پوری کرو. اس کو تسخیر کہتے ہیں, تسخیر قرآن شریف کی زبان ہے. تسخیر یعنی ان کو کام پر پابند کر دیا ہے, وہ چیزیں منہ موڑ نہیں سکتی. مثال کے طور پر آپ جانوروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, بعض جانور آپ کی طاقت سے زیادہ طاقتور ہیں لیکن آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کھانے کے فائدے, کمانے کے فائدے, لوگ ہاتھی سے کام لیتے ہیں, اونٹوں سے کام لیتے ہیں, جانوروں سے کام لیتے ہیں, ان سے کماتے ہیں, حالانکہ وہ جانور زیادہ طاقتور ہے. آدمی تو بہت کمزور ہے, ایک لات مارے آدمی کو تو وہ آدمی مر جائے,
ایک ہی لات میں. طاقت آدمی میں نہیں ہے, خود کل انسان و ضعیف ہے, آدمی کمزور پیدا کیا گیا چکا, تو یہ سب میں کمزور ہے. لیکن اللہ نے ان تمام چیزوں کو ان کے کام میں لگایا کہ باوجود کمزور ہونے کے وہ سب سے فائدہ اٹھاتا ہے, سب سے کام لیتا ہے, اور وہ چیزیں ان کا کام کرتی ہے. اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا تھا کہ ان نہ دنیا خلقت لکم, کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے, تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو, وہ فائدہ دے رہی ہے, لیکن کام اتنا ہی نہیں ہے کہ دنیا سے فائدہ اٹھاؤ اور دنیا میں تمہیں فائدہ دے, بلکہ آگے کا کام یہ ہے کہ تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہے نبی کا. نبی دو چیزیں بتاتے ہیں, اللہ کے انعام بتائیں گے, اللہ کا پیغام بتائیں گے, اس لیے اس کو پیغمبر کہتے ہیں. اللہ کے انعامات بتائیں گے کہ دیکھو خدا نے تمہیں یہ دیا ہے, یہ دیا ہے, یہ دیا ہے, یہ دیا, اور یہ دینے والے ہیں اور دیتے رہیں گے. تو انعام بھی بتا دیں اللہ تعالیٰ کے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری ہے اس کا پیغام بھی دیتے, تاکہ ذمہ داری کو سمجھ کر کے اللہ کے انعامات سے فائدہ اٹھائیں, اور جو پیغام دیا ہے ذمہ داری کا اس پیغام سے ذمہ داریاں پوری کریں. اس کو کہا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تو دنیا کا ہمارے لیے پیدا ہونا یہ انعام ہے کہ یہاں کی ہر چیز ہمارے لیے اپنی ایسی اللہ نے قدرت سے ہر چیز سے فائدہ اٹھاؤ, ہوا سے, آگ سے, پانی سے, سمندروں سے, سب چیزوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, کوئی چیز منع نہیں کرتی. تیار کہ یہ سب تمہارے لیے بنایا اور تم اسے فائدہ اٹھا رہے ہو اور وہ تمہیں فائدہ دے رہی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہے ہمارے نام, دعوت ہے, دعوت ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے اپنے آخرت کی فکر میں رہو, موت کے بعد کی زندگی کی فکر میں رہو, یہ دعوت ہے. اصل زندگی جو ہے وہ موت کے بعد کی زندگی ہے. موت کے بعد کی زندگی اصل اس لیے ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کی دو صفتیں ہیں. ایک صفت موت کے بعد کی زندگی کی یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی بقا ہے, یعنی وہ باقی رہے گی, پھر وہاں جا کے موت نہیں آئے گی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی بن جائے گی. ہاں یہاں موت آ گئی, پھر موت کے بعد دوبارہ اللہ زندگی دیتے ہیں. ایک زندگی قبر میں دیتے ہیں, قبر کی زندگی ایسی ہے جیسے ریل میں کوئی سوار ہو گیا, اپنی سیٹ پر بیٹھ کر سو گیا, اپنا اسٹیشن آ جائے گا تو جاگ کر اتر جائے گا, یہ قبر کی زندگی ہے. قبرستان ریلوے اسٹیشن کی طرح سے ہے, جہاں وہاں سب کے لیے برتھ ہے, ہر ایک کا اپنا برتھ. جی ہاں, اسے ریلوے اسٹیشن میں جاتے ہیں, پھر ریل میں اپنا اپنا برتھ لیتے ہیں اور سوار ہو جاتے ہیں, جب اپنا اسٹیشن آ جاتا ہے تو اتر جاتے ہیں. یہ زندگی ہے, تو ایک برتھ ہے, سونے کی جگہ ہے, یہیں سے آخرت شروع ہو جاتی ہے. اس کو کہا کہ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, اور آخرت شروع ہوتی ہے قبر سے. تو آخرت شروع ہونے سے پہلے ذمہ داریاں ہیں, آخرت شروع ہونے کے بعد ذمہ داریوں کے نتیجے ہیں. یہی بات نبی کہنا چاہتے ہیں کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, اس لیے آخرت آنے سے پہلے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالو. تبلیغ اور دعوت, وہ تبلیغ کی محنت, یہ کس چیز کی محنت ہے؟ کیا چیلے لگانے کی اور دنیا میں پھرنے کی محنت ہے؟ کہ یہ تو اس کی پہلی شکل ہے, جیسے بچہ الف با پڑھتا ہے, کہ یہ تعلیم کی اور سیکھنے کی پہلی شکل ہے. اللہ کے راستے میں پھرنا, کہ یہ تو پہلی شکل ہے, تو ابتدا ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، کوئی پڑھنا چاہے تو الفبا تو پڑھنی پڑے گی، اس کے بغیر آگے کہیں جائے گا. تو ہماری نقل و حرکت یہ ابتدائی شکل ہے، یہ تو کرنی پڑے گی، زندگی میں یہ حرکت لانی پڑے گی تاکہ زندگی کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے، کیونکہ دعوت آخرت کی طرف ہے، دعوت اللہ کی طرف ہے، دعوت جنت کی طرف ہے، دعوت دوزخ سے بچنے کی طرف ہے. کہ دعوت کی یہ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو کر کے پھر آخرت ہماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بن جائے، یہ مطلب ہے. خالی پھرنا مقصود نہیں ہے، وقت گزارنا مقصود نہیں ہے، بلکہ وقت گزارنا ہے اور کچھ اپنے اندر لینا ہے، کچھ دینا بھی ہے. ہماری محنت کی مثال ایسی ہے جیسے چکی، کہ چکی کچھ لیتی بھی ہے دیتی بھی ہے اور چلتی ہے، چکی چلتی ہے اس میں دانے ڈالے جاتے ہیں اور آٹا باہر آتا ہے، دانے ڈالو آٹا باہر آئے گا، پھر آٹے سے اپنی ضرورت پوری کرو. ایسے ہی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرنا ہے، اللہ کے راستے میں محنت کرنی ہے، اور جو دین ہماری زندگی میں نہیں ہے وہ لینا ہے. اپنے دین کو لیتے ہوئے پھرو اور اپنے دین کو دیتے ہوئے پھرو. چکی اسلام چکی سے مثال، اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے کہ چکی چل رہی ہے، لیتی بھی ہے دیتی بھی ہے، کہ دانا لے گی آٹا دے گی، دانا لے گی آٹا دے گی. ایسے ہماری دعوت ہے، ہماری زندگی ہے کہ ہم اپنی زندگی چونکہ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے تو اپنی زندگی میں ہم دین لیں گے، جاننے والوں سے دین لیں گے اور نہ جاننے والوں کو دین دیں گے. جیسے تاجر اوپر کے تاجروں سے مال لیتا ہے اور نیچے گاہکوں کو دیتا ہے، کبھی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر دیتا ہے، کبھی اپنا ٹھیا بنا کر دیتا ہے، اوپر سے لاتا ہے نیچے دیتا ہے. یہ ہماری زندگی ہے کہ اوپر سے دین لو نیچے دین دو، اوپر سے لین لو نیچے دین دو. دنیا بازار ہے، حدیثوں میں ہے دنیا بازار ہے، دنیا ایک بازار ہے. بازار میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک قسم کھوٹ کھانے والی، ایک قسم نفع کمانے والی. بعض لوگ بازاروں میں کھوٹ میں اتر جاتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو گیا، بازوں کا کاروبار چل پڑا. حدیث میں ہے کل الناس یبدو فبائعون نفسہ موبقہا موتقہا، کہ ہر آدمی اس دنیا میں کاروباری ہے، جیسے بازار میں ہر آدمی کاروباری ہے اور وہ کاروبار کرتا ہے. اس کاروبار میں کچھ لوگ نفع کما کر مالدار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کھوٹ میں اتر کر پریشان ہو جاتے ہیں، مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اتنا گھاٹا ہوتا ہے، اتنا بوجھ ان کی زندگی پر آ جاتا ہے کہ وہ زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں. تو اس کو کہا کل الناس یغدو فبائعون نفسہ موبقہا موتقہا، ہر آدمی دنیا میں سودا کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے. اس صلاحیت لگانے پر بعض لوگ نفع کما لیتے ہیں اور بعض لوگ کھوٹ میں اتر جاتے ہیں. جیسے بازار میں مال لگا کر بعض لوگ نفع اٹھاتے ہیں اور بعض لوگ کھوٹ میں اتر جاتے ہیں، ایسے ہی دنیا بازار ہے. یہاں اپنی اپنی صلاحیتیں، اپنی اپنی طاقتیں لگائی جاتی ہے، ہر ایک اپنی طاقت لگاتا ہے، اپنی صلاحیت لگاتا ہے ترقی کرنے کے لیے. ایک میدان ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے جس طرح لوگ بازاروں میں اپنی اپنی صلاحیتیں لگا کر مالدار بنتے ہیں، ہم دنیا میں اپنی صلاحیتیں بازار میں بھی لگائیں گے، کمائیں گے، اور اپنی صلاحیتیں دین پر لگائیں گے تاکہ ہماری آخرت بھی بن جائے. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعوت لے کر آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. جی تو کم بے خیری دنیا والا آخرہ، فرمایا میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں، میری بات مان لو سلامت رہو گے، دنیا میں سلامت رہو گے، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. ایسا دین ہم کو دیا گیا ہے، اس لیے کہا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آخرت بننے کے لیے دین ہونا ضروری ہے. بغیر دین کے آخرت نہیں بنتی، جیسے بغیر مال کے کاروبار ہوتا نہیں، بازاروں میں مال ہی نہیں ہے اپنے پاس، کیا کاروبار کرے گا غریب آدمی، تو وہ مزدوری کرتا ہے. تو میرے دوستو اصل زندگی جس کی طرف متوجہ ہم کو کیا ہے فرمایا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا, یہ اصل بات. اس لیے جب ہماری جدوگر کے رخ آخرت کی طرف ہوگا اور ہم آخرت بنانے لگیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو سنوار دے گا. ہاں یہ وعدہ ہے کہ جب لوگوں کا رخ آخرت کی طرف ہوگا اور وہ آخرت کی تیاری میں لگیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو سنوارے گا, اللہ سنوارے گا. اور دعائیں مانگی ہے دنیا سنوار دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہ میری دنیا سنوار دے, کیونکہ دنیا کا سنوارنا ضروری ہے. اگر دنیا نہیں سنوری اور دنیا میں پریشانی کھڑی ہو گئی تو آدمی کہیں کا بھی نہیں ہوتا. تو دعا مانگی ہے اللہم اصلح لی دینی الذی ہو عصمت عمری واصلح لی دنیا التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی وجل الحیات زیادت اللی فی کل خیر وجل الموت راحت اللی من کل شر. کتنی پیاری دعائیں ہیں کہ اللہ میری دنیا سنوار دے. اللہ سے کہہ رہا ہے بندہ, اور حضرت اللہ نے ان کو دعا سکھائی کہ اللہ سے کہو کہ اللہ میری دنیا سنوار دے. کیوں؟ کہ اس دنیا میں میرا گزارا ہے. دنیا میں کیا ہے؟ آدمی کا گزارا ہے. بچپنا تھا, جوانی آئی, جوانی گئی, بڑھاپا ہے, گزارا ہے. ایک منزل سے دوسری منزل, ایک حالت سے دوسری حالت, رات تھی دن ہو گیا, پھر دن ہو گیا رات ہو گئی, اس کو گزارا کہتے ہیں. کہ یا اللہ میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے, کہ میں آرام سے آسانی سے گزر جاؤں. جی ہاں, کہ اللہ میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے, اور میرا دین سنوار دے. کیا سنوار دے؟ اے اللہ میرا دین سنوار دے, کہ وہ تو میری زندگی کا اصل مقصد ہے. دین کیا ہے؟ کہ وہ زندگی کا اصل مقصد ہے. اصل مقصد ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اصل مقصد ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اصل مقصد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس کی قبر میں فرشتہ دین پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ ماں دینوں کا, تیرے پاس کون سا دین ہے, تیرا کیا دین ہے؟ کیونکہ اس کو دنیا میں دین کے لیے پیدا کیا تھا. جب اپنے نوکر کو آپ بازار میں دوائی لانے کے لیے بھیجیں گے پیسے دے کر کے, جب واپس آئے گا تو کیا پوچھو گے؟ بولو کہ دوائی لایا, یہ پوچھو گے نا؟ یہی کا ناشتہ کیا, اس کو پیسے دیے تھے دوائی لانے کے لیے, ایک بیمار ہے اس کی دوائی لا دیا, یہ پیسے لے جا رکشہ میں اور دوا لے کر آ. واپس آئے تو یہ پوچھے بھائی دوائی ملی؟ پوری دوا ملی؟ کہاں؟ یہ پوچھو گے نا؟ جس کام کے لیے بھیجا تھا واپسی پر وہ پوچھا جاتا ہے. جب یہاں سے واپسی ہوگی تو فرشتہ یہ پوچھے گا کہ ماں دینوں کا تمہارا دین کیا تھا اور بتاؤ, کیونکہ دین کے لیے بھیجا تھا, دین کے لیے پیدا کیا. اس لیے جب زندگی پوری ہوئی اور آدمی اترا منزل پر تو یہ پوچھے بھائی وہ دوائی ملی نہیں ملی؟ تو وہ فرشتہ پوچھا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, اپنا دین بتاؤ. تو ایمان والا اپنا دین بتاوے گا کہ میرا دین ہے اسلام, اور میرا رب ہے اللہ, میرا نبی ہے یہ محمد. ہاں یہ جواب دے گا وہ. اور جس کے پاس دین نہیں ہوگا تو وہ کہے گا کہ ہاں مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے, میرا تو سب چلا گیا, برباد ہو گیا, کچھ نہیں. تو میں نے کہا دین اصل مقصد ہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ آخر میں پوچھے گا اپنا دین بتاؤ. تو وہ تو سمجھے کہ اے اللہ میرا دین سنوار دے, کہ وہ تو میری زندگی کا اصل مقصد ہے. اس لیے دین کو سنوارنا ہے, دین کو لے کر کے جانا ہے, دین کو لے کر جینا بھی ہے, تاکہ آخرت کی ساری منزلیں بعد میں پھر کامیاب ہوتی چلی جائے گی دین کی وجہ سے, اور دین نہیں ہے تو آخرت کی ساری منزلیں مشکل ہوتی چلی جائے گی. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے پہلا رخ زندگی کا ہمارا اپنے دین کی طرف کرنا ہے. دین کا ایک دوسرا اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی بغیر دین کے راضی نہیں ہوگا.
کیونکہ اللہ نے یہ دین ہم کو پسند کر کے دیا ہے. یہ کہا کہ وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا, میں نے تمہارے لیے اس اسلام دین کو پسند کیا ہے اور پسند کر کے تم کو دیا ہے. تو جب کوئی چیز ہم کو پسند کر کے دی اور ہم اس کے خلاف کریں تو وہ کیسے پسند کرے گا اللہ؟ اس لیے ایمان والے کو جب ایمان ملا, ایمان والے کو دین ملا, اب وہ ایمان کے خلاف کام کرے, دین کے خلاف کام کرے, تو سوچو اللہ کتنے ناراض ہوں گے کہ تم کو پسند کر کے میں نے یہ دین دیا تھا اور تم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی کہ یا اللہ میرا دین سنوار دے دنیا میں, کہ یہ تو میری زندگی کا اصلی کام ہے. اس لیے میرے بھائیو, زندگی کا ہمارا اصلی کام وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنانا. کیا بنانا؟ کہ دیندار بنو, یہ پہلا کام ہے. دیندار بن کے مالدار بنو, دیندار بن کے عہدیدار بنو, دیندار بن کے زمیندار بنو. جو بننا ہو بنو, گنہگار نہ بنو, باقی جو بننا ہو بنو, لیکن پہلے کیا ہونا چاہیے بولو؟ پہلے دین ہونا. جیسے آدمی پہلے تندرست ہو جائے پھر جو چاہے کھاوے. ہاں ڈاکٹر کہہ رہے کیا جو چاہو کھاؤ, کہتا نا ڈاکٹر کیا میرے کہا کیا کھاؤ, بس اب تمہاری تندرستی ہو گئی, تمہارے بدن میں وہ طاقت آ گئی ہے, تو اب تم کھانا چاہو کھاؤ. ایسے ہی تو پہلا سبق میرے دوستو ہمارا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دین آوے, ہم دیندار بنے. تبلیغ اور محنت, یہ تبلیغ اور محنت اپنے آپ کو دیندار بنانے کی ہے, یاد رکھو. اور دیندار بننے کا مطلب سمجھے کہ ہم تو ہیں مسلمان, مسلمان کے گھر پیدا ہوئے, اور کیا چاہتے ہو؟ کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے کہ بھائی مسلمان ہیں, مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں, لیکن آپ دیکھتے نہیں کہ کوئی آدمی مالدار ہے, اس کا مال ہے, اور جب وہ مر جاتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے مال چھوڑ کے جاتا ہے, تو کیا وہ بچے اسی مال پر گزارا کرتے ہیں؟ ایسا دیکھا ہے کہ جتنا دادا نے چھوڑا تھا, باپ نے چھوڑا تھا, اسی مکان میں گزارا کرتے ہیں, اسی مال سے گزارا کرتے ہیں, یا کچھ آگے بھی کرتے ہیں؟ بولو, آگے نہیں کرتے کہ یہ مکان تو ہمارے دادا کے زمانہ کا ہے, یہ ہمارے باپ نے بنایا اور یہ ہم نے بنایا, یوں لوگوں کو بتاتے. اور ہمارے دادا کے زمانے میں یہ ہمارا کاروبار تھا, اور یہ ہمارے ابا کے زمانے اور یہ ہمارے زمانے. ترقی کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ترقی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ دادا کے زمانے کا چل رہا ہے وہی گھر, کوئی بھی نہیں کرتا ایسا, بلکہ ترقی کرتے ہیں. تو ترقی کرنا ضروری ہے, ورنہ پریشان ہو جاؤ دادا کے گھر میں. تو بھائی ہم کو باپ دادا والا ایمان ملا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اب اس ایمان میں بھی ترقی کرنی چاہیے. اس لیے پہلی دعوت یہ ہے کہ اپنے ایمان میں ترقی کرو. پہلا نمبر ہمارا تبلیغ میں لا الہ الا اللہ ہے, یہ ایمان کی, یہ دین کی بنیاد ہے کہ ایک ہی اللہ ہے اور کوئی اللہ نہیں ہے. وہی حیات دینے والا ہے, وہی موت دینے والا ہے, وہی حالات بنانے والا ہے, وہی حالات بگاڑنے والا ہے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا, جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا, یہ پکی بات ہے. کہتے ہیں ان باتوں کو اتنا بولو اتنا بولو کہ ساری دنیا کا جو اثر پڑا ہے وہ ختم ہو جائے, اس سے یوں ہو جائے گا, اس سے یوں ہو جائے گا, اس سے ہو جائے گا, کہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا, اللہ کرے گا. ہاں یہ ضروری ہے, اس سے تاثر پیدا ہوتا ہے اللہ کی قدرت کیا, کہ کرنے والا تو اللہ ہے اور کوئی کیا کرے گا, جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے اپنے زمانے میں کہ تم ڈرو اور یہ کام مت کرو, لوگ تم کو ہلاک کریں گے, لوگ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ جب تم کو یہ لوگ یہ باتیں کہیں تو ان کو کیا جواب دینا, تو ان کو یہ جواب دینا کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا,
ان سے کہو کہ ہم ان باتوں سے نہیں ڈرتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو بات ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے وہ ہوگی. کون سی بات ہوگی؟ جو اللہ نے لکھی ہے وہ ہوگی, جو اللہ نے نہیں لکھی ہے وہ نہیں بنے گی. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا, جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اس لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے اور کوئی پھنسنے کی بات بھی نہیں ہے. خوف کی وجہ سے, خطرے کی وجہ سے ڈرے نہیں, لالچ کی وجہ سے پھنسے نہیں. ہاں یہ دو بلا ہے, کبھی تو لالچ میں پھنس جاتا ہے, کبھی خوف سے خوف زدہ ہو جاتا ہے. کہ نہیں, نفع بھی جب ہوگا جب اللہ چاہے گا, کوئی لالچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی لالچ میں پھنسنے کی ضرورت نہیں. اگر اللہ نے نفع لکھا ہے تو نفع ہوگا, اللہ نے نفع نہیں لکھا ہے تو کہ نہیں ہوگا. ایسے ہی خوف کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے, کوئی ڈرنے کی بات نہیں. لوگ بیماریوں سے ڈرتے ہیں, ہاں غریبی سے ڈرتے ہیں کہ غریب نہ ہو جائیں, بیمار نہ ہو جائیں. نہیں, غلط بات ہے. جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. بیمار ہونا لکھا ہے تو چاہے جتنی دوائیں منگوائیں بیماری. کیوں کہ اصل اللہ کی قدرت ہے کام کرنے والی. اصل اللہ کا ارادہ, اس کی قدرت, وہ اصل ہے. جو اللہ کا ارادہ ہوگا وہ اللہ کی قدرت سے ہوگا, جو اللہ کا ارادہ نہیں ہے وہ نہیں ہوگا. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہے. یہ پہلا سبق ہے ہمارا کہ دوا بھی جب فائدہ دے گی جب اللہ چاہے گا, اور اللہ نہیں چاہے گا تو پھر دوا فائدہ نہیں دے گی. ہتھیاروں سے بھی حفاظت نہیں ہوگی, اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی. کہ بھائی ہتھیار یہ حفاظت, کہ اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی, اور اللہ نہیں چاہے گا تو ہتھیاروں سے حفاظت نہیں ہوگی, دواؤں سے شفا نہیں ہوگی, مال سے آرام نہیں ملے گا. اللہ چاہے گا تو مال سے آرام ملے گا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, ہر چیز نفی کے تحت میں ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا, یہ پہلا سبق, اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, یہ دوسرا سبق. یہ ہمارا پہلا سبق ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, کوئی نفع نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ مالک ہے نفع کا, نقصان کا, حالات کا بننے کا, حالات کے بگاڑنے کا. اس سبق کو خوب سنو, ہاں خوب سناؤ, یہاں تک دلوں میں سے یہ تاثر نکل جائے کہ کرنے والا تو اللہ ہے, اس نے جو لکھا ہے وہ ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ سکھایا تھا کہ جب تم کو لوگ ڈرائیں دھمکائیں تو کہو قل یوسی بنا الا ما کتب اللہ لنا, کہ ہم کو تو وہ بات پہنچے گی تکلیف ہو جائے گا جو ہمارے اللہ نے لکھی ہے. اللہ نے ہم کو حیات دی ہے, حیات کے سارے مسئلے ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, ہماری حیات کے سارے مسئلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. غریب ہونا, مالدار ہونا, بیمار ہونا, تندرست ہونا, محبت ہونا, دشمنی ہونا, یہ سارے مسئلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. یہ پہلا سبق ہے. اسے کیا فائدہ ہوگا کہ آدمی کو اتنا نہ ہوگا کہ میرے اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہوگا, جو نہیں لکھا ہے وہ نہیں ہوگا, باقی سب باتیں بوگس ہیں. ہاں یہ ایمان جو ہے آدمی کو اطمینان دلاتا ہے, سکون دلاتا ہے, ورنہ تو وہ پریشان میں الجھتا رہتا ہے, شیطان اس کو الجھاتا رہتا ہے, ڈراتا رہتا ہے. اور شیطان ڈرا کر کے ہنستا ہے کہ یہ بیوقوف ہے, کچھ ہوا نہیں اور پھر ڈر رہا ہے میں بیمار ہو جاؤں گا, بے ہو جاؤں گا. اب کچھ ہوا تو ہے نہیں, وہ بغیر کچھ ہوئے ہوئے یہ پریشانیاں پگھل رہا ہے اور پھر ہنستا ہے. جو کرنے کا ہے وہ تو کرتے نہیں ہے اور ڈرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں سیدھی بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کے پابند ہیں جو ہم کو اللہ نے اس کا حکم دیا, اس میں ہمارے لیے خیر ہے, اس میں ہمارے لیے خیر ہے کہ ہم وہ کریں گے جس کا ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے. تو کیا ہوگا کہ جب اللہ راضی ہوگا تو حالات اچھے ہو جائیں گے, اللہ ناراض ہوگا تو حالات بگڑ جائیں گے. اس لیے کہ حالات پر اللہ کا قابو ہے. حالات پر کس کا قابو ہے؟ بیمار بنانا, تندرست بنانا, غریب بنانا, مالدار بنانا, دشمنی ہونا, دوستی ہونا, یہ کسے کام, کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کو حالات کہتے ہیں. کہ حالات تو اللہ بناتے ہیں, جیسے رات اللہ بنا رہے, دن بنا رہے, رات کو چھوٹی کرے, دن کو لمبا کرے, رات کو لمبی کرے, دن ہوتا ہے موسموں میں, تو یہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کہ اللہ کرتے ہیں. کہ اللہ نے راتوں کو چھوٹا بنایا تو کوئی بڑا نہیں بنا سکتا. جی ہاں, اور دن کو بڑا بنایا تو کوئی چھوٹا نہیں بن سکتا. یو ڈی جو لے لیتے نہا ویلی نہا رکھے, تو جتنا رات اور دن کے مسئلے کو کوئی بنا نہیں سکتا, ایسے ہی انسانوں پر جو حالات آئیں گے اس کو کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا, اللہ بناوے گا. اس لیے بات سمجھائی ہے کہ دن چھوٹے ہو گئے, رات لمبی ہو گئی, رات چھوٹی ہو گئی, دن لمبے ہو گئے, ایسے تمہارے حالات کبھی تنگ ہو جائیں گے, کبھی تمہارے حالات کھل جائیں گے. تو یہ کہاں سے ہوگا؟ کہ اللہ سے ہوگا. یہ سمجھایا, کہیں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہے گا. تب کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. یہ دعوت ہے کہ اللہ کو راضی کرو. اللہ راضی ہوا کہ سارے حالات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے, دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. کیونکہ اللہ بلا وجہ کسی کو پریشانی میں نہیں ڈالتا. بلا وجہ اللہ کسی کو پریشانی میں نہیں ڈالتا. حدیثوں میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر ظلم ایک دوسرے پر حرام کیا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. ظلم بندوں پر میں نے حرام کیا ہے. تو جس طرح میں نے بندوں پر ظلم حرام کیا ہے, میں نے اپنی ذات پر بھی ظلم حرام کیا, میں بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. ومانا بز اللہ للعبید, میں بندوں کے لیے بالکل ظلم کرنے والا نہیں کہ انہوں نے چھوٹا گناہ کیا بڑی سزا دوں, کیسا نہیں ہوگا. بڑا کام کیا وہ چھوٹا انعام دوں, کیسا نہیں کرتا. انعام تو کام تو بڑا کیا ہے اور انعام چھوٹا دیا, اور گناہ چھوٹا کیا اور سزا بڑی بنائی, انعام ایسا نہیں کرتا. میرے ہاں حساب ہے ذرے ذرے کا, میرے ہاں ذرے ذرے کا حساب ہے. اور میں مندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا. جس طرح میں نے مندوں پر ظلم حرام کیا ہے, اپنی ذات پر بھی میں ظلم نہیں کرتا. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ ہر آدمی کو اس کے عمل کا نتیجہ دکھایا جائے گا. یہ کہا, اس لیے ہم کو پابند کیا گیا ہے. تو میں نے کہا کہ حالات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں, تو حالات صحیح کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہمارے حالات صحیح ہو جائیں, انفرادی اجتماعی کاروباری دینی سارے حالات صحیح ہو جائیں, اس کا کیا راستہ ہے؟ تو ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہبری دی ہے. کیا دیا ہے؟ اس کی رہبری دی ہے کہ تمہارے حالات صحیح کرنے کے لیے ایک رہبری ہے. وہ رہبری یہ ہے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. یہ حدیث صحیح ہے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جو بھی بندے اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کے حالات والا معاملہ دنیا میں ٹھیک کر دے گا اور آخرت میں بھی ٹھیک کر دے گا. یہ راستہ بتایا کہ اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لو, پھر تمہارے سارے حالات اللہ ٹھیک کر دے گا. اللہ سے معاملہ بگاڑا, اللہ سے معاملہ بگاڑا, اللہ کو ناراض کیا کہ اب حالات نہیں بنیں گے, کہ اللہ ناراض ہے. یہ طریقہ بتایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. یہ سیدھا راستہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لو, پھر باقی سب مخلوق اللہ کے قبضے میں, اللہ ان کو تم سے راضی کر دے گا, تو تمہارا وہ معاملہ اللہ تعالیٰ سنوار دے گا کیونکہ تم نے اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا. کتنا آسان راستہ ہے؟ سب سے زیادہ آسان راستہ اللہ کو راضی کرنا. اللہ بہت بڑے ہیں, ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے, اللہ کے اختیارات سب سے بڑے ہیں, سب چیزیں اس کے قابو میں ہیں, لیکن اس کو راضی کرنا سب سے آسان. آسانی کی ایک مثال کہ اللہ سے کوئی بات کرنی ہو, کوئی کام اللہ سے کرانا ہو تو آپ کو ٹائم نہیں لینا پڑے گا. جیسے بڑے بڑے لوگوں سے ٹائم لیتے ہیں, کوئی بڑے آدمیوں کا ڈاکٹر بڑا ہے تو اسے ٹائم لینا پڑتا ہے, تو وہ ٹائم دیں گے. ہاں تو بڑے لوگوں سے لوگ ٹائم لیتے, اس کے بغیر ان سے ملنا مشکل ہے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے.
جب چاہو اسے مل سکتے ہو جب چاہو اسے کہہ سکتے ہو جب چاہو اسے مانگ سکتے ہو 24 گھنٹے کھلا اللہ کا دروازہ وہاں بلکہ حکم لیا کہ وہ دعونی استجب لکم مجھے پکارو میں جواب دوں گا مجھے پکارو میں جواب دوں گا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا یہ کہا کوئی ٹائم کی بات نہیں ہے جب پکارو گے جواب دیں گے بندہ کہتا ہے یا اللہ تو اللہ کہتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں بندے بتا کیا کرنا ہے یہ ہے وہ تو ہم جانتے نہیں ہیں ان باتوں کو جب بندہ کہتے ہیں یا اللہ تو اللہ کہتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں کیا کہنا ہے اور کہا فذکرونی اذکرکم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا کتنے آسان بات مجھے یاد رکھو کیا مطلب ہے کہ تم مجھے دعا سے یاد رکھو میں قبولیت سے یاد رکھوں گا تم مجھے توبہ سے یاد رکھو میں معافی سے یاد رکھوں گا تم مجھے حاجت طلب کرو تمہارے حاجت طلب کر کے میں تمہیں یاد رکھوں گا یہ مطلب ہے تو کتنا آسان راستہ کھول دیا اللہ نے اس سے زیادہ آسان یہ یرید اللہ بکم الیسر اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا یہ کہا کہ میرا ارادہ ہی تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہیے لیکن یہ بندہ بھی زیادہ الٹا جاتا ہے کہ دیکھو آسانی کا راستہ بتاتے مثال کے طور پر ابھی ہم اس کام میں تبلیغ میں یعنی دین کی محنت میں دین کی محنت کے بارے میں یہ کہا حدیثوں میں کہ اللہ کے دین کی محنت ضرور کرو یہ ترجمہ کر رہا ہوں اللہ کے دین کی محنت ضرور کرو کہ نہیں کبھی کبھی کرو ضرور کرو جیسے مکان آدمی ضرور بنائے گا بنے گا نہیں تو کیسے رہے گا آسمان کے نیچے رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا جس طرح اپنے حاجتوں کے لیے ضرورتوں کے لیے ضرور ضرور ہر چیز کرتے ہو اللہ کے دین کی محنت ضرور کرو کیوں کہ اللہ کے دین کی یہ محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے دروازے پر پہنچ گئے محنت میں پہنچ گئے دروازے پر پہنچ گئے اب اندر جانا ہے جانے مسجد کے دروازے پر پہنچ گئے تو مسجد میں جانا مشکل ہے بولو گھر کے دروازے پر پہنچ گئے تو گھر میں جانا مشکل ہے تو کہا جب محنت پر آؤ گے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے یہ محنت تو جنت میں پہنچ جاؤ گے تو اب تم کہو گے جنت میں تو مرنے کے بعد پہنچا مسئلہ تو مرنے سے پہلے کا ہے ساری پریشانیاں تو ابھی یہاں ہیں یہی نا تو اس کا جواب دیا اصل میں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے دین کی محنت ضرور کرو یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے وہ تو مننے کے بعد ہوگی جنت تو آپ یہاں پہلے پریشان ہے تو کہا یذهب اللہ بالهم والغم جنت میں بھی جاؤ گے مرنے کے بعد اور تمہارا غم اور پریشانیوں کو اللہ اس محنت کی وجہ سے تم پر سے اٹھا لے گا اب کیا چاہتے ہو اب کیا چاہتے ہو یہ مرنا ہو مر گئے تو جنت میں چلے جاؤ گے تو محنت میں لگے رہو تمہاری پریشانیوں کو اللہ اٹھا دے گا اب کچھ باقی رہا تو آپ 100% آپ لوگ تیار ہو جاؤ گے نا کہ بھائی مریں گے تو جنت مل جائے گی اور محنت کریں گے تو پریشان ختم ہو جائے گی اس سے زیادہ اور کیا پروگرام چاہتے ہو بتاؤ یہ میں حدیث کی کہہ رہا ہوں اپنے اپنے نہیں کہہ رہا ہوں حدیثوں میں ایسا ہی ہے ہم کو اللہ کے نبی نے یہی پیغام دیا ہے کہ تم اللہ کے دین کی محنت ضرور کرو کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے وہ دروازے پر پہنچ گئے اور دوسرا کام کیا کہ تمہاری پریشانیوں کو تمہاری مشکلات کو اللہ تعالیٰ اس کام میں لگنے کی وجہ سے اس کا حق ادا کرنے پریشانیاں اللہ اٹھا لے گا تو پریشانیوں کا بھی علاج ہو گیا جنت کا بھی علاج ہو گیا اور کیا چاہیں گے بولو لیکن کمی اس کی ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے اندر ابھی اس کا یقین نہیں آیا یقین نہیں آیا بات کا سچی تو مانی ہے کہ بات تو سچی ہے لیکن یقین نہیں آیا. یقین کی مثال ایسی ہے کہ دو اور دو کتنے بولو, دو دو پانچ, دو اور دو چار, یہ یقین کہلاتا ہے. ساڑھے چار نہیں, سوا چار نہیں, پونے چار نہیں, دو اور دو چار. دو دو سے ملے تو چار ہی ہوتے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ نے رسول نے جو بات کہی ہے وہ دو دو چار کی طرح بالکل پکی ہوتے, اس میں کوئی کمی نہ جاتی. جیسے دو میں دو چیز مل جائے, دو انڈے تھے دو اور آگے, تو چار ہی ہوں گے, سوا چار بھی نہیں ہوں گے, پونے چار بھی نہیں ہوں گے. یہ مثال کے طور پر کہا تھا کہ دو اور دو چار کی طرح اللہ رسول کی بات پکی ہے کہ بھائی تمہارا غم, تمہاری پریشانیاں اللہ تعالیٰ دین کی صحیح محنت کرنے کی وجہ اٹھا لے گا, اور مر گئے تو جنت میں پہنچا دے گا, دروازے تک چلے گئے ہیں. تمہاری ساری پریشانیوں کا علاج اس میں آ گیا. اب کچھ باقی نہیں رہا, اس لیے حضور نے یہ پیغام دیا کہ میں دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں, اس کو مان لو سلامت رہو گے. یہ فرمایا. اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کو اس پر ڈالنا ہے, اور اس لیے ڈالنا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ذمہ داریوں کا نام ہے. زندگی جینا اور مرنا, جیسے جانور جیتا بھی ہے پھر مر بھی جاتا ہے, ہماری زندگی ایسی نہیں ہے. وہ تو جانوروں کی زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک, ایک, ایک کام کے لیے پیدا کیا تھا, اس کام کے لیے وہ جانور زندہ رہا پھر مر گیا. مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. کیا خدمت ہے وہ اللہ جانتے ہیں. ہر جاندار کسی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے, سمجھنا ہی بات. انسان اور جنات وہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, باقی تمام مخلوق خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے. بعضوں کی خدمت کو ہم جانتے ہیں, بعضوں کی خدمت کو نہیں جانتے. یہ بیل ہے, گھوڑا ہے, یہ تو خدمت کرتے ہیں ہم جانتے ہیں, اور دوسری مخلوق کہ وہ بھی تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو میرے ایک دوست محبت میں کہ میں تجھے, مجھے تجھے محبت ہے, تو زہر دے تو زہر بھی کھا جاؤ, مجھے کیا ہے. میں نے بات کو زہر کو کھانے کی چیز ہے, تو مجھے کیا, تو زہر کو بیکار سمجھتا ہے تو اور کیا, کہ تجھے معلوم نہیں ہے. مجھے کہا کہ مجھے کہا تمہاری حکومتوں نے سانپوں کے فارم بنائے ہیں, جیسے لوگ گوریوں کے فارم بناتے ہیں. سانپوں کو کیا, سانپوں کے فارم کیوں بنائے؟ کہ زہر کھینچنے کے لیے, زہریلے سانپوں سے زہر کھینچنا ہے. اور اس نے کہا کہ ہندوستان میں جو سانپ پائے جاتے ہیں اس میں 40% سانپ زہریلے ہیں, باقی زہریلے نہیں ہیں. ہوتے معلومات ہوتے لوگوں کے پاس کہ 40% تو زہریلے ہیں, باقی زہر نہیں ہے, تیزاب ہے ان کے اندر. تو کچھ کاٹتے ہیں تو تیزاب سے پریشان تو مرتا نہیں آدمی, زہریلے سانپ کے کاٹنے سے مر جاتا ہے. تیزاب ہے, زہر نہیں ہے, زہریلے 40% ہے, اور اس کا زہر کھینچا جاتا ہے اس کے پان ہے. کہ زہر کیوں کہتے ہیں؟ کہ دواؤں میں زہر پڑتا ہے. بعد بیماریاں ہوتی ہیں ان کو زہریلی دوائیں دی جاتی ہے. اب دواؤں کے اسٹور میں دیکھنا, اوپر لکھا پوائزن لکھا ہوتا لال, پوائزن, یہ دوائیں زہریلی ہے. اس کے استعمال کرنے کے طریقے, اس کے پابندیاں وغیرہ وغیرہ. تو زہر دواؤں میں, اسے مجھے کہا زہر دواؤں میں استعمال ہوتا ہے, ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو ان زہروں سے ان کے جراثیم مرتے ہیں. اس لیے سانپ پالتے ہیں, تو زہر کو بیکار سمجھتا ہے. یہ تو میں نے اسے کہا کہ اللہ نے ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے, بعض کے نفع ہم جانتے ہیں, بعض کے نفع نہیں جانتے. وہ سب کے نفع جاننا ضروری بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ کی قدرت سمجھنے کے لیے یہ باتیں ہیں کہ جو قدرت سے پیدا کیا ہے وہ ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. اس نے کہا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے, وہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, اور دنیا کو ہمارے لیے پیدا کر دیا. یہ انعام ہے کہ دنیا ہمارے لیے پیدا کر دی, کہ ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھائیں گے, اور ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ سبق دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. آخرت کس چیز کا نام ہے؟ کہ موت کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ آخرت والا کہلاتا ہے. موت سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ دنیا والا زمانہ ہے, اس کو حیات کہتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتی ہے حیات, حیات تھوڑی اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تھوڑی نہیں ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, اس کو آخرت کہتے ہیں. اور آخرت کی تین منزلیں ہیں, ایک قبر کی منزل, یہ کیا ہے, ایک قبر کی منزل. حدیثوں میں کہ لوگ قبر سے بے خبر ہیں, قبر کو جانتے نہیں ہیں, قبر کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں.
اگر قبر کی حقیقت کو جانیں تو ڈر کر کے اپنے مردے دفنانا چھوڑ دیں, ایسی قبر. حدیثوں میں ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی جگہ بھیانک دیکھی نہیں. آپ کو چیزیں دکھائی اللہ تعالیٰ نے, غیب کی چیزیں, اس میں قبر دکھائی گئی.
تو قبر کے بارے میں آپ کی رپورٹ یہ ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی چیز بھیانک نہیں دیکھی. ماں رائے تو منظر الخط الا القبر افضا میں ہوگا, جتنے مناظر میں نے دیکھے ہیں اس نے قبر کو میں نے سب سے زیادہ بھیانک پایا. یہ خبر دی ہے کیوں کہ لوگ قبر کی زندگی سے بے خبر ہیں, تو ان کو آگاہ کیا ہے تاکہ وہ قبر کے لیے تیاری کریں.
اس کے لیے جیسے آدمی پیدا ہوا ہے, پھر جب بڑا ہوگا جوان ہوگا تو اب اس کو فکر ہو میں بھی گھر بناؤں, میری شادی ہوئی ہے, گھر چاہیے, کاروبار چاہیے, کرتا ہی نہیں. جو دنیا کی ترقی ہوتی ہے تو ایسے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کی دعوت دی ہے کہ اس کی تیاری کرو کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے.
اور وہاں کیا کام دے گا کہ وہاں دین کام دے گا, یہاں پیسے کام دیتے ہیں, مال کام دیتا ہے, وہاں آدمی کو دین کام دے گا کہ اس کے پاس دین ہے تو اس کی آخرت کامیاب ہے, دین نہیں ہے تو اس کی آخرت اجڑ گئی ہمیشہ کے لیے. حدیثوں میں ہے کہ آدمی مال جمع کرتا ہے, کیا کرتا ہے, یہ مزاج ہے مال جمع کرنا. مال, پہلے بات یہ سمجھو مال کو اللہ نے کیوں پیدا کیا, تمہارا دین تم کو کیا کہتا ہے مال کے بارے میں. ایک تو دنیا والوں کا مزاج ہے کہ مال کو مالدار ہونے کے لیے پیدا کیا اس لیے مالدار بنو. جی ہاں چور چوری کر کے مال کماتا ہے, رشوت والا رشوت مال کماتا ہے, مالدار بننا ہے کہ مالدار بننے کے لیے مال کو پیدا کیا. کہ ہمارے پاس یہ رہبری نہیں ہے کہ مال مالداری کے لیے ہے, یہ رہبری ہماری نہیں ہے. تو آپ کی کیا رہبری ہے, دین کی کیا رہبری ہے؟ کہ دین کی رہبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا. اس کے لیے مال سے حق ادا ہوگا اور مال کو حق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہماری بات ہے, دین کی بات ہے. باقی مال سے نفع ہوگا نقصان ہوگا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسے نفع ہونا نقصان ہونا کامیاب ہونا یہ تو اللہ چاہے گا تو مال میں کامیاب کریں گے, اللہ نہیں چاہے تو آدمی مال سے پریشان ہو جائے گا اور مال کی وجہ پریشان جب بڑھ جائے گی. یہ تو باقی مال کو پیدا کیا ہے کس کے لیے, کہ حقوق ادا کرنے کے لیے. اور حقوق ادا کرنے کے لیے مال کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے, کہ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ ترتیب ہے کہ آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے, دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا, جس نے حقوق پامال کیے ہیں اس کو کوئی بدلہ نہیں, اس کو سزا ہے کہ اس نے حقوق کو پامال کیا ہے, برباد کیا ہے. یہ دعوت ہے, یہ دعوت ہے, وہ یہ دعوت اس لیے ہے تاکہ ہر آدمی آگاہ ہو جائے کہ مجھ پر کیا حق ہے, مجھ پر کیا حق ہے. تو ہم کو حق بتایا ہے, مثلا ہر آدمی کی اپنی ذات ہے, میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. اس لیے ہم کو علم و ذکر دیا, کیا دیا, تیسرا نمبر آپ کا ہے نا, وہ کیا ہے, علم و ذکر. علم و ذکر اس لیے ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھ پر کیا حق ہے, اس کا علم اس کو ہونا چاہیے. اگر اس کا علم ہی نہیں تو حق کیسے ادا کرے گا؟ اس کو خبر ہی نہیں کہ مجھ پر کیا حق ہے تو کیسے ادا کرے گا؟ تو علم و ذکر کو اس لیے رکھا ہے تبلیغ میں کہ ہر آدمی علم سیکھے, دین سیکھے, تاکہ اس کو پتا چلے کہ مجھ پر کیا کیا حق ہے. اگر وہ نہیں سیکھے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ کھاؤ کماؤ مر جاؤ, مالدار بنو, عزت دار بنو, آبرودار بنو, عہدے دار بنو, یہ تو موت سے پہلے کی بات ہے. وہ تو سب کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, یہ کوئی امتیازی بات نہیں ہے, خوشی کی بات نہیں ہے, تو سب کرتے ہیں. ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے دنیا میں بھیجا ہے آخرت بنانے کے لیے, تو وہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ تو اللہ ہم سے آخرت بنانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ حقوق ادا کرو. کیا ادا کرو؟ حقوق. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ کہ اللہ کا. اللہ اول ہے, اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے, اللہ آخر ہے, اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے. اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر لیس بعدک شیء. تو اللہ اول ہے, سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جبل سے اتر وہ صحابی ہے کہ معاذ تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم ہے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی. اب یہ حقوق کی بات آئی کہ زندگی حقوق کا نام ہے, تو اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اسی سے مدد لی جائے گی. کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے, کیونکہ اور کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو جو پیدا کرے گا وہی مدد بھی کرے گا, جو پیدا کرے گا وہی پالے گا. اس لیے پہلا حق کس کا ہوا؟ کہ اللہ کا. کہ اللہ کو اللہ ماننا, ایمان لانا. کیا لانا؟ ایمان, اللہ کا تعلق صحیح کرنا, اللہ کا یقین, اللہ کا خوف. اور یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ سے ہوگا, اللہ کے گھر سے نہیں ہوگا. یہ بات اپنے دل میں اتارنی ہے, اس کی دعوت دینی ہے, اس کو بار بار کہنا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے گھر سے نہیں ہوتا. اللہ ہی کرنے والا ہے, کوئی دوسرا کرنے والا نہیں ہے. وہی موت حیات کا مالک ہے, وہی آخرت دنیا کا مالک ہے, اور کوئی مالک نہیں ہے. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہیں سے حرکت ہوتی ہے, وہیں سے سکون ہوتا ہے, وہیں سے سب چیزیں چلتی ہیں. یہ یقین اپنے اندر پیدا کرنا, یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کیسا نہیں ہوتا. جب اللہ سے ہوتا ہے تو اللہ کو ہر حال میں راضی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کہ اللہ کو یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا, اور اللہ راضی ہوگا اس پر ایمان لانے سے اور عبادت کرنے سے. دو چیزیں مطالبہ ہے, اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ پر یقین کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کی عبادت پر آؤ. یہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے. سب سے پہلے یہ اللہ کا حق ہے. دنیا حقوق کی جگہ ہے, یہ اللہ کا حق ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا, کہ ایک ہی اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے, وہی کرنے دینے والا, اور اس کی عبادت کرنی ہے. جو حکم اس نے دیے ہیں وہ پورے کرنے ہیں. جب زمین پہ اللہ تعالیٰ کے حکم پورے ہو جائیں گے تو اللہ زمین پر اپنے حکموں کی برکتیں اتارے گا. کیا اتارے گا؟ ایمان کی برکت آئے گی. ایمان کا حکم ہے, ایمان لاؤ, ایمان کی برکت آئے گی. ایمان کی کیا برکت ہے؟ کہ ایمان کی وجہ سے عزت ملے گی. کیا ملے گی؟ عزت ملے گی. ہاں, ایمان لا کر ایمان کے تقاضے پورے کرو گے تو تمہیں اللہ ایسی زندگی دیں گے کہ دوسرے لوگ اس زندگی کو اپنائیں گے. اس کو عزت کہتے ہیں کہ دوسرے اس زندگی کو اپنائیں گے, اپنی غلط زندگیاں چھوڑیں گے. جیسے صحابہ کرام ایمان لائے اور ایمان لا کر انہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کیے تو لوگوں نے اپنی غلط زندگیوں کو چھوڑ دیا اور صحیح زندگی صحابہ کرام سے لی. وہ یہی کہتے تھے کہ ہم تو اسی لیے دنیا میں پھرتے ہیں کہ لوگ غلط زندگی کو چھوڑ دیں اور صحیح زندگی پر آ جائیں. اس کے لیے ہم کو اللہ نے حکم دیا. صحابہ ہی کہتے کہ ہمارا پھرنے کا یہ مطلب نخرج الناس میں کہ ہم لوگوں کو اللہ کے غیر کی عبادت میں نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر لانا چاہتے ہیں. اور لوگوں کو دنیا کی تنگیوں میں سے نکال کر دوسروں نے آسانی پر لانا چاہتے ہیں کہ ہماری بات اگر لوگوں نے مانی تو پھر غیر خدا کی عبادت نہیں ہوگی ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور دنیا کی ساری تنگیاں ختم ہو جائے گی کیوں کہ اللہ کے دین کے سوا جتنے طریقے ہیں اس میں تنگیاں ہیں اس میں دشواریاں ہیں اور دین والے طریقے میں آسانیاں ہیں ایک شادی دین والی کرو ایک شادی دنیا والی کرو کون سی آسان ہوگی دین والی کہ دین والی شادی آسان ایسے دین والی کمائی کہ وہ آسان دین کی ہر چیز جس میں دین آیا وہ آسان ہو جائے گی اور جس میں سے دین نکل گیا وہ مشکل ہو جائے گی ہاں یہ بھی ہے کہ دین کی وجہ سے ساری چیزوں میں آسانی آ جائے گی کھانا ہو پینا ہو پہننا ہو اوڑھنا ہو کیونکہ دین سادگی کا حکم دے گا کس کا حکم دے گا کہ اپنی زندگی کو سادہ بناؤ سادہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ضرورت بھی پوری ہو جائے اور تمہیں راحت بھی مل جائے اور کیا چاہتے ہیں ضرورت پوری ہو گئی راحت مل گئی ضرورت پوری ہو گئی راحت مل گئی یہ زندگی گزارنا اور فرمایا درمیانی چال چلو خرچ کرنے میں بھی اور کمانے میں بھی درمیانی چال چلو درمیانی ہر کام میں سستی میں پیچھے نہ رہو جوش میں آگے نہ بڑھو تبلیغ کرنی ہے تو جوش میں آگے بڑھ گئے پھر تک کے بیٹھ گئے میں حیدرآباد گیا تھا جماعت میں پھر رہے تھے ایک جگہ پر ایک صاحب ملے ان کے گود میں بچہ تھا مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ پہلے آدمی ہے اور وہ کہتے اور کہ جب تک اسلام دنیا میں نہیں پھیل جائے گا واپس نہیں آؤں گا کہ ایک آدمی سے اسلام پھیلتا ہے جوش یہ کہا کہ جب تک دنیا میں دین نہیں پھیل جائے گا واپس نہ آؤں گا یوں کہہ کر کے گئے اور اب کہ اب واپس اب جاتے ہی نہیں ہیں اب گود میں بچہ تھا کیا بھی یہ کیا مطلب کہ جوش میں گئے تھے تو جوش میں جانے سے کام نہیں ہوتا ہوش سے کام لینا پڑتا ہے اس لیے حضور فرماتے تھے کہ القصد تب لوگو درمیانی چال چلو درمیانی چال چلو منزل پر پہنچ جاؤ گے وہ جوش میں نکل گئے تو ایسے کہ جوش میں نکل گئے اب جا نہیں پا رہے ہیں وہ جوش ختم ہو گیا جوش بھی نہیں ہے جذبہ بھی مطلوب نہیں ہے جذبہ اتنا مطلوب ہے جو عمل پر ڈالے اتنا جذبہ کافی ہے جذبہ تو ہونا چاہیے تاکہ وہ عمل پر ڈالے شوق کہ جذبہ شوق اتنا ہونا چاہیے جو آدمی کو عمل پر ڈالے اس سے زیادہ جذبہ ہوگا تو وہ تھک جائے گا اس لیے صحابہ کرام جذبوں سے نہیں چلے طریقوں سے چلے کیسے چلے ایک ہوتا ہے جذبہ ایک ہوتا ہے طریقہ جذبہ یہ ہوتا ہے مثلا حال میں کہ میں مکے میں رہوں میں مدینے میں رہوں یہ جذبہ ہوتا نہیں ہوتا یہ شوق ہوتا نہیں ہوتا ہوتا ہے ان کو بھی شوق تھا لیکن وہ طریقے پر ہے کہ حکم ہوا تو مدینے میں رہے حکم ہوا تو نکل گئے حکم رہا تو مکے میں رہے حکم مکے سے نکل گئے تو جذبہ اور طریقہ کہ جذبہ بھی ہونا چاہیے تاکہ عمل پر زندگی پڑے لیکن طریقہ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ طریقے کی وجہ سے آخر تک جائے نہیں تو جذبے میں تھوڑی دیر کر پھر بیٹھ جائے گا جوش میں تو کیا جوش بھی نہیں جذبہ بھی نہیں طریقہ جذبہ صرف طریقے پر چلنے کے لیے ہے کہ بج دل نہ بنے درپوک نہ بنے جذبہ رکھے اور طریقے پر چلے اس کے لیے فضائل سناتے ہیں کیا سناتے ہیں کہ لوگوں میں جذبہ آوے لوگوں میں شوق آوے اس کے لیے فضائل سناتے ہیں فضائل کا یہ کام ہے کہ فضائل کی وجہ سے اندر شوق پیدا ہوتا ہے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ تم کو فضائل سے یہ چیزیں ملے گی علم و ذکر کا یہ مطلب ہے جو علم و ذکر ہے تیسرا نمبر کہ اپنے دین کے کاموں کے فضائل جانو تاکہ رواجی طور پر کرنے والے نہ بنو ایک کام رواجی طور پر ہوتا ہے جیسے شادیاں بہت سی شادیوں بہت سے کام رواجی کیا نفع ہے کچھ پتہ نہیں بس لوگ کرتے ہیں ہم کرتے کیسا نہیں اپنے عمل کو عمل بنانے کے لیے ایک تو طریقہ ہونا چاہیے اور ایک نیت صحیح ہونی چاہیے نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے
اور عمل طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اسے دین بنتا ہے. اسے کیا بنتا ہے؟ دین بنتا ہے. جب دین بنے گا تو اللہ تعالیٰ دین کی برکتیں دے گا. کہ اب دین بنا تو اب دین کی برکتیں ملے گی. سب سے پہلے دین کی برکت ملتی ہے. صحابہ کرام کو برکتیں ملی دین کی, پھر بدلہ بھی ملا موت کے بعد. موت کے بعد بدلہ ملتا ہے, موت سے پہلے برکت ملتی ہے. موت سے پہلے کیا ملتی ہے؟ برکتیں ملتی ہیں. جب حکم کے مطابق زندگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ حکموں کی برکتیں دیں گے. جیسے نماز ہے, پھر نماز کی برکتیں. نماز کی کیا ہے؟ کہ نماز کی کیا برکت ہے؟ کہ نماز کی برکت یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے زندگی اس میں سے برائیاں نکل جائیں گی. نماز کی وجہ سے روزی میں برکت آئے گی. نماز کی وجہ سے نور آئے گا دلوں میں بھی اور قبر میں بھی. نماز کی وجہ سے دعا قبول ہوگی. یہ برکتیں ہیں, یہ فضیلتیں ہیں. مثال کی میں نے دی ہے, یہ فضیلتیں ہیں کہ ہم کو فضیلتیں سکھائی ہیں تاکہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ بنے. ہاں, کہ یہ باتیں جو بتائی ہے یہ یقینی ہے. جیسے میں نے پہلے حدیث سنا ہے کہ دین کی محنت کرو کہ تمہاری پریشانیاں دور ہو جائے گی اور جنت کے دروازے پر پہنچ جاؤ گے. اگر اس کا یقین آوے تو کوئی بھی آدمی اس کام کو نہ چھوڑے. اس سے پریشانیوں کو علاج بھی اسی میں ہے اور جنت بھی اسی میں ہے, اور کیا چاہیے. لیکن اس کو پیدا کرنے کے لیے محنت کرائی جاتی ہے, کیونکہ آدمی میں جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ محنت سے پیدا ہوتا ہے. یقین بازار میں نہیں ملتا. یقین بازار میں نہیں ملتا. یقین تو آدمی کے اندر اس کی محنت سے پیدا ہوتا ہے. اگر چیزوں کی محنت کرو گے تو چیزوں والا یقین بنے گا. حکموں کی محنت کرو گے تو حکموں والا یقین بنے گا. مثال کے طور پر ایک کمہار ہے, وہ مٹی کے برتن بناتا ہے, محنت کرتا ہے, محنت کرتا ہے, کاریگری ہے اس کی, بناتا ہے, پھر اس کو پکاتا ہے. اب ایک ایک ننگ, ایک ایک چیز قیمتی ہو گئی. وہ پہلی مٹی تھی اور گارا, کوئی مٹیریل نہیں ہے, قیمتی مٹیریل اس میں نہیں ہے. مٹی اور پانی دو ہی ہے, لیکن اس کی محنت لگی ہے. اس کی محنت سے ایک مٹکا تیار ہو گیا, ایک سوراہی تیار ہو گئی. تو وہ ایک مٹکا کتنا کا ہے؟ کہ دو روپے کا, پانچ روپے کا, پچاس روپے کا, سو روپے کا, سوا سو روپے کا, ڈیڑھ سو روپے کا. اگر وہ ٹوٹی لگی ہوئی ہے تو اسے زیادہ پیسہ. حالانکہ وہ مٹی ہے, اس کی محنت لگی ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ آدمی کی محنت سے چیزوں میں شکلیں پیدا ہوتی ہیں باہر, اور اندر یقین پیدا ہوتا ہے. اب اس کمار کے اندر یقین ہے کہ میرے اتنے مٹکے بک گئے تو اتنی رقم آئے گی. جب اتنی رقم آئے گی تو جو میرے اوپر قرضہ ہے دکان والے کا, وہ دکان والے کا قرضہ ادا ہو جائے گا. ہاں, جیسے دکان والے پیسے مانگتا ہے تو کہتے ہیں یہ سامان رکھا ہے بازار میں, یہ بک گئے آپ کے پیسے دے دوں گا, اس کو یقین دلاتا ہے. تو فرماتے تھے آدمی کی محنت سے اندر یقین بنتا ہے اور باہر شکل بنتی ہے. باہر مٹکا بنا, اندر یقین بنا. ایسے ہی عمل پر اور دین پر محنت کرو گے تو نماز کی شکل بنے گی, رکو ہوا, سجدہ ہوا, قومہ ہوا, قیام ہوا, اور اندر یقین بنے گا کہ اس نماز پر اللہ تعالیٰ مجھے مدد دے گا. کیونکہ مدد اللہ کی نمازوں کی وجہ سے آتی ہے. انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ, میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نمازیں قائم کرو گے. یہ اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میری مدد تمہارے ساتھ ہے اگر تم نماز قائم کرو گے. تو کتنی آسان بات ہے کہ نمازوں پر محنت ہو گئی اور نمازیں صحیح ہو گئی, پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے. تمام نبیوں کو اللہ نے نمازیں دی. کیا دیا؟ نمازیں دی. اور نماز پڑھ کر کے وہ اللہ سے مرادیں مانگتے تھے, مسائل حل کرواتے تھے. ہاں, وہ نبیوں کی نماز ہے. ہماری نماز تمام نمازوں سے اونچی ہے, کیونکہ ہمارے نبی امام ہے. ہمارے نبی تو امام والی نماز. ہماری نماز سب سے اونچی, اس لیے ہماری نمازوں پر سب زیادہ مدد ہے. مگر وہ نماز بنائی جائے گی. کیا بنائی جائے گی؟ ہاں, کہ وہ نماز علم ذکر والی ہوگی, وہ نماز سنت کے مطابق ہوگی. ہاں, وہ یقین, وہ نماز اخلاص والی ہوگی, جو ہے نا چھ نمبر, کہ یہ نمازوں میں آئے کہ اب نمازوں سے ہمارے کام بنیں گے. ہم نماز پڑھیں گے اللہ مراد پوری کرے گا, ہم نماز پڑھیں گے مراد پوری کرے گا. یہی مطلب ہے دین سے کامیابی لینے کا, کہ اپنا دین بناؤ اللہ سے کامیابی لو, اپنا دین بناؤ اللہ سے کامیابی لو. کیونکہ ہر عمل پر اللہ کا وعدہ ہے, ہر عمل پر اللہ کا وعدہ ہے کہ ذکر کرو گے تو تم کو سکون اور چین دیں گے, صدقہ کرو گے تو تمہاری بلائیں دور ہو جائیں گی, تمہاری بیماریاں دور ہو جائیں گی, تمہیں قبر کی مصیبت دور ہو جائے گی. حضور نے ایک دن فرمایا کہ قبر میں بھی گرمی ہوگی, جیسے بجلی جلی جاتی ہے تو ہمارے پکے مکانوں میں تپش ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, تو اس کے لیے یہ لگاتے ہیں. قبر میں بھی تپش ہوگی تو صحابہ نے پوچھا قبر کی تپش کا کیا علاج ہے, فرمایا قبر کی تپش کا علاج صدقہ ہے, کہ اگر صدقہ ہوا تو قبر میں ٹھنڈک ہو جائے گی. تو عمل کی فضیلتیں بتائی, عمل کی تاثیریں بتائی کہ ان عمل کے کرنے سے دنیا میں یہ ہوگا آخرت میں یہ ہوگا. جب ان چیزوں پر محنت ہوتی ہے میرے دوستو تو وہ اللہ کے وعدے کا یقین ہے کہ میں صدقہ کروں گا اللہ میری بیماری دور کرے گا, میں دعا کروں گا اللہ میری دعا قبول کرے گا, یہ یقین. تو محنت کی دعوت اس لیے ہے کہ جو جو عمل ہم کو بتائے ہیں اس کا یقین آئے گا. صحابہ کرام نے جب ان پر محنتیں کی ہیں تو ان کو یقین آیا. عبید بن کعب ایک صحابی ہے تو وہ اور ان کی جماعت جا رہی ہے, بارش ہوئی راستے میں, انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ بارش تو ہوتی رہے, یہ تو سب کی کام کی چیز ہے, لیکن میرا سامان نہ بھیگے, میرا سامان نہ بھیگے, میرے کپڑے نہ بھیگے, یہ دعا مانگی. جب قافلہ منزل پر پہنچا تو سب بھیگے ہوئے ہیں, یہ ہمارے یہاں پرسوں بارش ہو گئی تھی نا, سب بھیگ گئے, تو قافلے والے سب بھیگے ہوئے ہیں, یہ کورے. حضرت عمر نے پوچھا کہ او بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ تم کورے ہو؟ تو ہم سب بھیگ گئے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی. کیوں کہا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرا سامان یہ کورا رہا ہے, یہ بھیگے نہیں, تو وہ دعا قبول ہو گئے. دعا سے کام بنتے ہیں, دعا سے یقین بنتے ہیں. ہاں یقین والی دعا تو یہ کام بنے کہ بارش تو ہوگی, یہ تو سب کی ضرورت ہے, لیکن میرا سامان نہ بھیگے, میرے کپڑے نہ بھیگے, تو اللہ یہ بھی کرنے والا ہے. ہاں اس لیے میرے دوستو ہماری محنت میں محنت بھی ہے, یقین بھی ہے, کہ اس محنت کے ساتھ یقین پیدا کرنا ہے کہ اللہ کرنے والا ہے, اور وہ جب راضی ہوگا تو ہمارے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, اور ناراض ہوگا تو سارے حالات بھی بگڑ جائیں گے, کوئی فائدہ نہیں دے گی. حاکم کی حکومت تاجر کی عزت پر اللہ ناراض ہے تو سب چیزیں ناکامی پر لے جائیں گی, اور اللہ راضی ہے تو کہ راضی ہے تو پھر کہ چٹنی روٹی کے ساتھ زندگی ہوگی تو ابھی کامیاب ہو جائیں گے. کیوں کہ دعا پر کامیابی ملے گی, اچھی زندگی مل سے دعا مانگی کہ کپڑے نہ دیں گے, کہ دعا پر تمہارے کام بنائیں گے. کس بات پر؟ کہ ایمان پر اور ایمان کی محنت پر. اس لیے میرے دوستو ہم کو یہ کامیابی کا راستہ بتایا کہ یہ ایمان کی محنت ہے, دین کی محنت ہے, زندگی کو اس پر ڈالنی ہے. کیا کرنا ہے؟ زندگی کو اس کے خلاف نہیں جانے دینا, زندگی کو اس پر ڈالنی ہے, پابند کرنا ہے اپنے آپ کو. کس کا؟ کہ دین کا, دین کے کاموں کا. جان مال میں آزادی نہیں ہے. مولانا یسوع صاحب فرماتے تھے کہ ہم تو دعوت اور تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے امت کو اس غلطی میں سے نکالنا چاہتے ہیں. امت کو یہ غلط سمجھ میں آ گئی کہ مال میرا ہے, جان میری ہے, میری ہے, تیرا کچھ نہیں ہے, سب اللہ کا ہے, سب اللہ کا ہے, تیرا کچھ نہیں ہے, جان مال اللہ کی ہے, اور تو اس کو اللہ نے جان مال اپنے کام کے لیے دی ہے. تو امت کو اس غلط فہمی میں سے نکالنا ہے. تو امت اس غلط فہمی ہے کہ مال میرا ہے, جان میرا ہے, سب کچھ میرا ہے, کہ تیرا نہیں ہے, اللہ ہے, اللہ کا ہے, اور اللہ نے تو اس کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے یہ جان مال دیا ہے, تاکہ دنیا میں ذمہ داری پوری کرے, آخرت میں کامیابی لے. دنیا میں ذمہ داری پوری کرے, آخرت میں کامیابی لے. حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. دنیا اور آخرت میں مدد اللہ کی اتنی ملتی ہے جتنی ذمہ داری پوری کی جاتی ہے. تو ہم ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں. ایمان, اعمال, اخلاق, یہ ذمہ داریاں ہیں ہماری, کہ زندگی میں ایمان آوے, اعمال آوے, اخلاق آوے, اخلاص آوے, یہ ہماری زندگیوں میں آوے, اور پھر اس کو لے کر ہم دنیا میں جائیں, تاکہ دنیا میں یہ خیر پھیلے, اسے دنیا کا شر مٹے گا اور خیر آئے گی. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے, شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے, وہ بندہ خوش نصیب ہے. حدیثوں میں یہ چیزیں ہم کو دی ہیں کہ اس کو لے کر کے دنیا میں جائیں گے تاکہ ہماری زندگی خیر کا ذریعہ بنے, شر کے مٹنے کا ذریعہ بنے, اور دنیا میں اللہ کی رحمتیں آئیں, کیونکہ اللہ کی رحمت اطاعت سے آتی ہے. اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے اللہ کی اطاعت سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون اطاعت کرو اللہ کی رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے تو جتنی اطاعت ہوگی اتنی رحمتیں ہوگی اتنے حالات بنیں گے اس لیے ہمارے حالات کے بننے کا تعلق وہ اللہ کے دین سے ہے اس لیے میں تو پہلی ذمہ داری اپنے ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنانا یہ تو پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناؤ اپنے ماحول کو دیندار بناؤ اپنے ماحول کو دیندار بناؤ کہ محنت کرو کہ تاکہ ہمارا ماحول دینی بنے تیسرا کہ دنیا ایسی فکر کرو کہ ساری دنیا میں یہ دین اور یہ خیر پہنچ جائے اس کی فکر کرو اس کی محنت کرو یہ ذمہ داریاں ہیں اپنی ذات سے دیندار بننا اپنے ماحول کو دیندار بنانا اور سارے عالم میں دین جانے یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ہم نبی کی امت ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے پورے عالم میں یہ خیر جائے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اس کے لیے اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے اور جان مال کی طاقت دی ہے ایمان کی روشنی میں جان مال کی طاقت کو استعمال کرنا ہے تاکہ خسارے میں سے نکل جائیں اور نفع والی زندگی ہم کو مل جائے تو اللہ نے نفع والی زندگی یہ دی ہے کہ جان اور مال ایمان کے راستے پر لگے تاکہ اللہ کے رضا والی زندگی آئے پھر دنیا کی برکتیں ملیں گی آخرت کا بدلہ ملے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کام دیا ہے اس کے لیے ہم سے یہ تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اڑیں ان تقاضوں کو لیں اور ان کو پورا کریں اور جو تقاضے سامنے آئے یا پیش کیے جائیں اپنی طاقت اس پر لگائیں اور اللہ سے مدد مانگیں اور ان تقاضوں کو پورا کریں تو اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ آپ بتائیں کون کون تیار ہے